ناظرین السلام علیکم، میں لیے بات رضی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ کا نیا ڈرامہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، یقیناً آپ خبروں میں سنتے چلے آ رہے ہوں گے اور ٹیلی ویژن کے پردوں پر بھی اور اخبارات میں بھی ہر جگہ سے آپ کو یہ خبریں مل رہی ہوں گی کہ ایک ایسے وقت جب پورے امریکہ میں، اور نہ صرف پورے امریکہ میں بلکہ پورے یورپ میں، اور نہ صرف پورے یورپ میں بلکہ ان تمام ملکوں میں جہاں اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ نظام سے وابستہ ہے، ان دنوں تحریک اپنے عروج پر ہے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، اور امریکی حکام اس وقت کیا کریں کیا نہ کریں کی پوزیشن میں ہے، اور پورا امریکہ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک کی زد میں ہے۔ ہر طرف سے امریکی حکومت کے خلاف مظاہروں کی ہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنی حیات کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو ایسے میں بیچارے امریکی حکام جو خود کو بہادر سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچنے کی کوشش کی اور یہ کہہ ڈالا کہ امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر اور اسی طرح اسرائیلی سفارت خانے کو اڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کی سازش ایران تیار کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے مرحلے پر جب پورے امریکہ میں امریکی حکومت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف اور اس کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف امریکی عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس طرح کا نیا ڈرامہ اور اس کا رچا جانا کن مقاصد اور کن محرکات کا حامل ہو سکتا ہے، یہ ذرا سے بھی سیاسی شعور رکھنے والا شخص سمجھ سکتا ہے۔ اتنا مزے کا خیز ہے یہ ڈرامہ کہ جہاں دنیا بھر کے عالم مبصرین نے اسے مسترد کر دیا، وہیں خود امریکی تجزیہ نگاروں نے بھی اسے مضحک اور بے بنیاد اور بےہودہ ڈرامہ قرار دیا ہے۔ یہ چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی اس بچکانہ ڈرامے پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے، اب ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے، اب اس کو تین دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گاہے بگاہے اس طرح کے ایشوز آتے رہے، جس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس میں یہ کشیدگی موجود رہی، اور اس کی وجہ سے پورے اس خطے کے اوپر اور پوری دنیا میں جو صورتحال تھی اس پر بھی اس کے براہ راست اثرات مرتب ہوتے رہے۔ جو حالیہ سچویشن ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی ایلیگیشن ایران پر لگتے رہے ہیں، اور جب ایکسس آف ایول کی بات کرتے تھے امریکی تو اس زمانے میں ان کا بیسک لاجک یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے یا انتہا پسند تحریکوں کی سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ایران کا موقف یہ ہوتا تھا کہ دنیا بھر میں آزادی پسند تحریکوں کی حمایت کرنا عین انسانی حقوق کے مطابق ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایران کے اندر اگر کچھ امریکیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایران اپنی تحقیقات سے ثابت کرتا ہے کہ وہ جاسوس تھے، تو اس کو امریکہ ڈینائی کرتا ہے اور وہ انکار کرتے ہیں اس حقیقت سے۔ اسی طرح بہت سے ایلیگیشن اب ایران کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ظاہر ہے ایران کی طرف سے جب کوئی امریکہ کی طرف سے ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیے جائیں گے تو ایران اس کو بھی تردید کرے گا۔ یہی سچویشن اس حالیہ ڈرامے کی ہے، یا حالیہ جو سچویشن ہے اس کی ہے۔ اس میں جو امریکیوں نے اس شکایت کو یونائٹڈ نیشن کی طرف بھیجا، اس میں واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ منصور ارباب نامی ایک امریکی شہری ہے جو گزشتہ 16 سال سے امریکہ میں مقیم ہے، اس نے ایک ایسا یہ سارا پلان کیا کہ اس نے ایک میکسیکو کے کسی نیٹ ورک کو ہائر کیا تاکہ وہ سعودی سفیر کو قتل کرا سکے یا اس سے اور کام کرا سکے، اور امریکیوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میکسیکو کے نیٹ ورک کے اندر جو مجرمانہ ایک گروپ تھا، اس کے اندر خود امریکہ کا اپنا ایک ایجنٹ موجود تھا، اور اتفاق وہ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ جس سے منصور ارباب کی بات ہوتی ہے وہ اس ایجنٹ سے بات ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ لیک آؤٹ ہوا. ایک اور جو دوسرا شخص اس میں ملوث قرار دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر علی غلام شکوری اس کا نام بتایا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا اصل جو ذمہ دار تھا وہ منصور ارباب تھا جو امریکہ کے اندر سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے. اب یہ سچویشن جب یونائیٹڈ نیشن میں جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ واشنگٹن میں مقیم سعودیہ کے سفیر جو ہیں عادل جبیر ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. اب اس ساری سچویشن میں ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جو رپورٹ یونائیٹڈ نیشن کو بھیجی گئی سیکیورٹی کونسل کو اس میں ساری سٹوری لکھنے کے بعد یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس میں ایران کے حکام ملوث ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسے ٹھوس شواہد ہمیں نظر نہیں آتے جس میں ایران کے سرکاری سطح پر ملوث ہونے کے کوئی ثبوت موجود ہوں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک یہ صرف ایک ایلیگیشن ہے, ایک الزام ہے, اور اس الزام کو بنیاد بنا کر, اس ایلیگیشن کو بنیاد بنا کر اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے اگر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایران کی فضائی کمپنی جو ہے اس پر پابندیاں لگائی جائیں, ایران کے سینٹرل بینک جو ہے اس پر پابندیاں لگائی جائیں, تو یہ تھوڑا سا جو عالمی قوانین ہے اس میں قابل قبول چیز نظر نہیں آتی. اور کہا یہ جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ اگر یہ فرض کرے کسی حد تک کوئی ایشو ہے بھی تو اس کو اجازت دی جائے پہلے کورٹ میں جائے, جیسا کہ ایران نے ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ پہلے حقائق ایران کے سامنے رکھے جائیں اور یہ انٹرنیشنل لاز جو ہیں اس میں جو بائی لیٹرل ایشوز ہوتے ہیں اس میں یہی ایک چیز طے شدہ ہے کہ اگر کسی ملک کے ملوث ہونے کے کوئی ایسے الزامات ہوں تو سب سے پہلے اس ملک کو پہلے ان پکچر لایا جائے, اس کے ساتھ جو شواہد کو شیئر کیا جائے جو کہ ابھی تک امریکہ نے شیئر نہیں کیا. اور ایران کی مسلسل ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید کسی کارروائی سے پہلے خود ایران کے ساتھ اس کے اوپر ڈائیلاگ کیا جائے, اس کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اور ایران کا کہنا یہ ہے کہ ایران نے سختی سے پہلے تو تردید کی ہے کہ اس میں کسی قسم کا ان کا ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں اور نہ وہ ملوث ہیں, اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو منصور ارباب نامی شخص ملوث قرار دیا جا رہا ہے وہ خود امریکی شہری ہے, گزشتہ 16 سال سے امریکہ میں مقیم ہے اور اس کا ایران کے ساتھ, ایرانی حکام کے ساتھ اس عرصے میں کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں اب امریکی حکام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایلیگیشن اگر وہ لائیں سامنے, الزام لائیں تو اس کے شواہد بھی سامنے لائیں.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں موجود ہے سیاسی امور کے ماہر جناب علی جعفر زیدی صاحب. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
زیدی صاحب امریکی حکام اس طرح کے انتہائی گھٹیا اور بچکانہ سینیریو کے ذریعے کیا خود کو وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو تحریک سے نجات دلا سکیں گے؟
جی اس تحریک سے نجات تو انہیں کوئی بھی نہیں دلوا سکے گا, لیکن اس طرح کے جو جھوٹ پر مبنی انہوں نے کئی بار مینوفیکچر کیے ہیں, فیبریکیٹ کیے ہیں, اس طرح کے ڈرامے کئی بار ہمارے سامنے آئے ہیں. بلکہ ابھی 3 روز پہلے پروفیسر ہلری لیورٹ جو کہ بش کی ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہی تھیں اور نیگوشیٹر تھیں, نیگوشیٹ کر رہی تھیں عراق میں 2004 میں, انہوں نے اپنی گفتگو میں بہت سی انکشافات کیے ہیں, بہت سی چیزیں ایکسپوز کی ہیں, اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے یلو کیک کا ڈرامہ فیبریکیٹ کیا گیا تھا کہ صدام کے پاس یلو کیک ہیں, وال آف وہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بعد جو نیا ڈرامہ تھا وہ یلو کیک کا تھا. پھر انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ سعودی عرب نے صدام کے ساتھ مل کر ایران کے 3 لاکھ شیعہ مارے ہیں ان 10 سالوں میں جو کہ ایران کے ساتھ جنگ جاری تھی. تو بہت سے انکشافات انہوں نے کیے, اور بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا یہ شعبدے بازی کا جو انہوں نے کام کیا ہے اس پہ پہلی بار دنیا میں امریکہ کا بہت بڑا مذاق اڑایا گیا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے, حتیٰ کہ امریکی عوام بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں یہ ڈرامہ سامنے لایا گیا ہے جبکہ وال اسٹریٹ پوری دنیا میں کیپٹلسٹ اکانومی یا کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے خلاف پوری دنیا میں مظلوم اور محکوم عوام کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کو کیپٹلسٹ اکانومی کا جو کھوکھلا پن ہے وہ ان پہ آشکارا ہو گیا ہے. اچھا اب یہ جو ڈرامہ سامنے آیا ہے اس کے بہت سے इंटरेस्टिंग पहलू हैं। वो आदमी जो मंसूर नाम का है, वो तो उसके बारे में उसका एक दोस्त इंटरव्यू दे रहा था पिछले गालबन यस्टरडे और डे बिफोर, उसने कहा कि उसको तो ये तक नहीं मालूम याद रहता कि वो अपना फोन कहाँ रखा है उसने, और घर की चाबियां रख के दिन में कई बार भूलता है। तो अचानक वो कुद्स का लीडर हो गया और कुद्स के साथ उसका रابطہ कायम हो गया। पिछले 16 साल में वो कई बार बैंकरप्ट हुआ है, कई बार उस पर हमले हुए हैं, चाकू के हमले में उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। तो इस तरह का आदमी अगर ईरान में कुछ करना होगा तो मैं नहीं समझता कि ईरान इस तरह के आदमी से कोई प्लाट वहां ऐसा प्लाट बनाएगी ईरान की हुकूमत। तो इतना बड़ा मजाक बन चुका है और कोई भी इसको यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब यह ड्रामा इन्होंने क्यों किया, एक वजह तो वॉल स्ट्रीट थी, दूसरा एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 2012 में ओबामा का इलेक्शन या अमरीकी इलेक्शन आने वाला है, और उसमें पहले तो वो दिखाते थे अलकायदा ओसामा और अपने अवाम को डराते थे दिखा करके, देखें अगर हमें आपने वोट ना दिया तो वो ओसामा आके हमें आपको खा जाएगा। इसी तरह अलकायदा दुनिया में अगर आपने अमरीकी सिक्योरिटी को महफूज रखना है तो हमें पावर में रखें ताकि हम अलकायदा से आपको बचाए रखें। अब ये ईरान का एक हवा उन्होंने खड़ा किया है ताकि अपने अवाम को ये बता सकें कि हम बहुत विजिलेंट हैं, हम अमरीका की सिक्योरिटी के मुहाफिज हैं और अब हम ईरान से आपको बचाएंगे, एक इलेक्शन में यानी इलेक्शन की तैयारी है। दूसरा, इतना बड़ा जो बजट है डिफेंस का, जो अब 130,000 फौजें अफगानिस्तान में हैं, 1.5 लाख के करीब इराक में हैं, डिफेंस का इतना बड़ा बजट, आम आदमी अब ये पूछता है कि साहब इराक की क्या अचीवमेंट है, अफगानिस्तान में क्या आपने कामयाबियां हासिल की हैं, इतना बड़ा जो डिफेंस का बजट है इसके होते हुए मुल्क में इतनी बड़ी गुर्बत फैल चुकी है, तो ये क्वेश्चंस आएंगे। तो चुनाचे डिफेंस के बजट को भी ये जस्टिफाई करने के लिए कि देखें ईरान से खतरा है, अलकायदा से खतरा है, तो हमें इतनी बड़ी फौज वहां रखनी पड़ेगी। तीसरा, वहां पर ईरान को अभी तक तो उन्होंने चारों तरफ से ऑलमोस्ट घेरा हुआ है, यानी एक तरफ अफगानिस्तान में फौजें हैं, दूसरी तरफ इराक में फौजें हैं, फिर खलीज फारिस में उनकी फ्लीट खड़े हैं, यमन में, बहरीन में दुनिया का सबसे बड़ा उनका नेवल बेस है। तो ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, सैंक्शंस भी हैं, उसके बावजूद सऊदी अरब और इसराइल मिलकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए। चुनाचे और मीडिया इसको इतना उठाता है कि एज इफ जस्ट अभी रिसेंट, आज अभी सुबह की खबरों में वो एक लड़का जो इसराइल का है उसको रिहाई के लिए तो पूरी दुनिया का मीडिया खड़ा है, एक इतना बड़ा शोर शराबा है। वो हजारों फलस्तीनी जो साल से वहां पर बंद किए हुए हैं, इसराइल ने जुल्म किए हुए हैं, उस पर ना मीडिया बोलता है, ना उस पर दुनिया की जो सिविल राइट्स की तंजीमें हैं वो बोलती हैं। तो ये सारा ड्रामा इस वक्त, तीसरा जो मैं यानी पॉइंट लाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईरान पे मजीद सैंक्शंस लागू की जाएं और उसको मीडिया के थ्रू इतना उठा दिया जाए इस सारे मामले को कि मंसूर की वजह से खतरा और ईरान हम पे हमला, इसलिए उसको सैंक्शंस उस पर लाजमी करार दी जाए। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, बरतानिया में, जर्मनी में, टोक्यो में, ताइवान में, दुनिया भर में लोगों ने अपने घरों से बिस्तरे लाकर सड़कों पर बिछा दिए हैं कि जब तक ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली नहीं आती, जब तक ये इस्तेहसाली और साम्राज्य निज़ाम तब्दील नहीं होता, हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। अब चाहे ये ईरान का ड्रामा बनाए या किसी और तरह का इसराइल का वो लड़के की रिलीज पे पूरा मीडिया में खड़ा रखें, लोग सड़कों से वापस जाने वाले नहीं है
जी, जल्दी से
और ये अल्टीमेट डाउनफॉल है अमेरिकन इंपीरियलिज्म का।
जी मैं फिर हाजिर हूँ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जर्मनी से मुमताज दानिश्वर डॉक्टर असलम सैयद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी। डॉक्टर साहब ये जो सिनेरियो की बात हो रही है ईरान के खिलाफ तो जाहिर है बेचारा अमरीका करे तो क्या करे, तो ये जो ड्रामा उसने रचा है उसको क्या मिल पाएगा, उसको क्या हासिल होगा उससे आपके ख्याल में?
मेरा ख्याल है जैदी साहब ने बड़ा अच्छा तज्जिया किया है इसका। बात ये है कि मिलना मिलाना कुछ नहीं है इनको, ये इतनी मजका खेज बात है जो खासतौर पर इन्होंने अभी ईरान पे इल्जाम लगाया है कि कोई जी शऊर शख्स जो है वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इनका जो माउथ ऑर्गन है, जो इनका बड़ा सपोर्टर है अमेरिकन इंपीरियलिज्म का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी भी मजका खेज तरीके से पढ़ने वाली थी खबर कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने जिन लोगों से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी तो समझ भी नहीं आती, यानी कुछ चीजें फिक्शन भी लगता है, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि झूठ है बिल्कुल एक तरह का फसाना लिखा हुआ है, वो भी कहते हैं कभी बात काबिले इतबार होता है। ये तो काबिले इतबार ही नहीं है चीजें जो इस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। और उसमें बिल्कुल ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि उसकी एक वजह तो जाहिर है बिल्कुल कि ये जो लॉबी है वहां पे एपेक और दूसरी इसराइल की लॉबीज, इनकी बड़ी देर से 2003 से इनकी ख्वाहिश है कि ये ईरान पे हमला करें, उस वक्त से जब इराक के बाद उनका नेक्स्ट टारगेट ईरान था। अच्छा, अब इनको मालूम है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नतायज इतने भयानक होंगे उसके कि ये उसको समेट नहीं सकेंगे। अच्छा, तो क्या करें? ईरान पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ईरान पे दबाव बढ़ा रहे हैं, कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए, कभी इस तरह के इल्जाम लगा के। दूसरी बात जिसकी ये बड़ी सही कर रहे हैं बहुत देर से, वो ये है कि मुसलमानों में इतनी फूट, इतना निफाक डाल दें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ा दें कि कोई ऐसा लम्हा ना आए कि ये इकट्ठे हो सकें। और उसमें ये मैंने वो तस्वीर देखी सऊदी सफीर की जो है, अब उसको मार्के को क्या करेगा, उसको क्या मिलेगा? सिर्फ इसलिए कि ये सऊदी अरेबिया और ईरान की इतनी दुश्मनी कराना चाहते हैं कि वो तो खैर अब उसकी तो कहने की बात ही नहीं रही। सऊदी अरेबिया और इसराइल के जो मफादात हैं वो इतने इन्होंने कर दिए हैं इकट्ठे। पहले ये होता था कि ईरान जो है उसके मुतल्लिक कहा जाता था कि इसराइल को खतरा है ईरान से, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसराइल को छोड़ दीजिए, उसको खतरा है ईरान को, सबसे ज्यादा ईरान से खतरा है सऊदी अरेबिया को। तो चुनांचे ये एक कोशिश है इनकी, ये एक इनका मंसूबा है कि इससे शायद कुछ ममालिक सऊदी अरेबिया की हमायत में ईरान के खिलाफ हो जाएं। ये कामयाब नहीं होंगे, इसलिए जो भी ये खबर सुनता है या पढ़ता है वो इसे सिवाय मजका खेज अफसाना और एक झूठ के अलावा कुछ नहीं समझता। असल बात जो अमरीका को इस वक्त दरपेश है वो वही है कि अगले साल इनके इलेक्शन हैं और ओबामा की प्रोफाइल को इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक मुआशी खास तौर पे, ना अमन के तौर पे, जितने इसने वादे किए थे अपने इलेक्शन कैंपेन में पिछली दफा वो उनमें से एक भी पूरा नहीं कर सका ये। अच्छा, तो अब नया महाज चाहिए एक, उस नए महाज से पहले ये हो गया कि ये एंटी वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चल पड़ी और ये आलमगीर तहरीक है, ये सिर्फ अब अमरीका तक महदूद नहीं रही। अगर वहां ये कल इन्होंने वहां बहुत सारे लोग जो न्यूयॉर्क में पहुंच गए थे टाइम स्क्वायर में, बहुत सारे लोग वहां से इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि टाइम स्क्वायर एक दूसरा एरिया है न्यूयॉर्क में जहां पे सब इस तरह की तहरीकें शुरू होती हैं। वो एरिया ऐसा समझा जाता है जैसे हाइड पार्क है लंदन में, ऐसे टाइम स्क्वायर को समझा जाता है। वहां पे हर किस्म का तबका, लिबरल कंजर्वेटिव, अच्छे बुरे सब इकट्ठे होकर उनको हक होता है कि अपनी बात कह सके। अब वहां पे भी इन्होंने कदम लगा दिए कि वहां पे ये लोग ऐसी बात नहीं कर सकते, तो कई सौ लोग इन्होंने वहां से गिरफ्तार किए। तो ये कब तक सिलसिला चलेगा? कल को और क्या बहाना ढूंढेंगे ये? तो ये सिर्फ एक वो हमारी उर्दू में एक मिसाल होती है कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किस तरह से हैंडल करें ये सारे मसाइल जो आलमी तौर पे इन्होंने खुद पैदा किए हैं, जिनको खुद उलझाया है, सुलझाने की बजाय और मजीद उलझा रही हैं। और वो बिल्कुल कहा था ठीक जैदी साहब ने, लेकिन उन्होंने एक मुल्क का जिक्र नहीं किया कि उसमें भी इनका इतना कब्जा हो चुका है अंदरूनी तौर पे, और वो पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान का ये हाल इन्होंने कर रखा है कि पाकिस्तान की सरहद को ये इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की जमीन को ये इस्तेमाल करते हैं ईरान में खराबी करने के लिए और अफगानिस्तान में तमाशा करने के लिए। ये कब तक चलेगा? اب لوگوں کو علم ہو گیا ہے اس کا، پاکستانیوں کو علم ہو گیا ہے، عالمی سطح پہ لوگوں کو علم ہو گیا ہے، تو اس لیے اب وہ یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکلیں گے کیسے. اور میں آپ کو یقین سے یہ بات کا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے سر پہ کامیابی کا تاج پہن کے. وہ یہ ان کو ابھی کہیں سے نظر نہیں آ رہا، نہ عراق میں ان کی کامیاب ہوئی ہے، نہ ان کی افغانستان میں کامیابی ہوئی ہے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان امن کرائیں گے اور فلسطینیوں کو حق دیں گے، اس پہ سے یہ پھر گئے ہیں، تو دنیا کو یہ کیا دکھائیں گے؟ وہ اپنے عوام کو کیا دکھائیں گے؟ اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے.
جی جی میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. ڈاکٹر قندیل صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ الزام تو لگا دیا، اور ظاہر ہے کہ خود امریکہ کے ہی تجزیہ نگار و مبصرین یہ کہتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی زہری صاحب نے فرمایا کہ بش کے دور کی جو خاتون پروفیسر تھیں جو میڈیٹر تھیں عراق کے معاملے میں، انہوں نے بھی اسے انتہائی مذہب کا خیز کرا دیا ہے. لیکن سعودی عرب کے حکام کی اس مرحلے پر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ظاہری کی بات سب کو پتا ہے کہ یہ الزام جو لگایا گیا ہے یہ عالم اسلام کے درمیان نفاق ڈالنے کے لیے، دو اسلامی ملکوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، انہیں آمنے سامنے کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو ایسے میں خود سعودی عرب کے حکام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خطرناک سازش کے سلسلے میں انہیں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟
دیکھیں، جہاں تک ایران اور امریکہ کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد خطے میں چونکہ امریکی مفادات متاثر ہوئے، تو اس بنیاد پر دونوں ملکوں کے درمیان ایک کشیدگی پیدا ہوئی. لیکن خود ایران اور سعودی عربیہ چونکہ ایک خطے میں رہنے والے دو ملک ہیں، اور اسلامی دنیا کے اور اس مڈل ایسٹ کے خاص طور پر اہم ترین دو ملک ہیں، اور ان کے درمیان چونکہ مذہبی بنیادوں پر اور قومی بنیادوں پر، یعنی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر بھی، اور مختلف طریقوں سے سٹارٹ میں ایسے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ایران نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سعودی عرب کو اور بہت سی دوسری عرب ریاستوں کو یہ باور کرایا کہ ایران ان کے لیے قطعاً خطرہ نہیں ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ اس خطے میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے. اور اسی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہت اچھے تعلقات کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اچھے ریلیشنز بن گئے ان کے درمیان، وزٹس ہوئے ان کے آپس میں، اور او آئی سی کے اندر دونوں ملکوں نے بہت اچھے طریقے سے آپس میں تعاون کیا. اب اس طرح کا اگر سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور اسلامی دنیا کے اندر ایک یونٹی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو یونی پولیرٹی کی طرف رجحان لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا ایک یونی پولر سسٹم بنے، اس کے لیے یہ یونٹی ایک خطرہ بھی ہے، اس کے لیے اس کے مفاد میں نہیں ہے. تو اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود سعودی عرب ہو یا باقی اس خطے کے ممالک ہوں، انہیں کسی بھی اقدام سے پہلے، کسی بھی سٹیٹمنٹ سے پہلے اپنے ملکی مفاد اور اپنا علاقائی مفاد ضرور دیکھنا چاہیے. خاص طور پر اس وقت چونکہ مڈل ایسٹ کی سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے، اور مختلف ملکوں میں جو تحریکیں اٹھی ہیں، کئی تو اپنے نتیجے پہ پہنچ چکی ہیں اور کئی ابھی اپنے رستے میں ہیں، اور جہاں پر ہم بظاہر محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ امن و امان ہے، وہاں پہ بھی اندر ایک لاوا پک رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں، جبکہ ہر طرف بے چینی کا عالم ہے، ایسی سچویشن میں حالات کو کنٹرول کرنے کی بجائے، حالات میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی بجائے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے علاقائی سطح پر باہمی تعاون کی بجائے، کوئی ایسا اقدام اگر کرنے کی بات کی جائے گی یا کوئی ایسی تجویز دی جائے گی جس سے علاقے کے امن کو مزید نقصان پہنچے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری سعودی عرب پر براہ راست عائد ہوگی. اور کسی بھی انتہائی سٹیٹمنٹ سے پہلے ان کو چاہیے یہ تھا کہ ایران کے ساتھ بات کرتے، ان کے درمیان ایک لیک آف کمیونیکیشن نہیں تھا اس سطح پر، اور دونوں کے درمیان اچھے روابط ہیں، اور آپس میں بات کر کے اس طریقے کی غیر غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے. لیکن ہمیں وہی ٹون نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے سٹیٹمنٹ کے اندر، جیسے وہ ایک ریجنل پاور ہے، اور اس ریجنل پاور کی حیثیت سے وہ ایران کے اوپر اپنے جسٹ جو الزامات ہیں ابھی ان کی کوئی ثبوت بھی سامنے نہیں آئے، وہ ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پورے خطے کی سچویشن متاثر ہوگی، اور جیسا کہ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو یعنی مزید اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری امریکہ پر اور سعودی عرب پر عائد ہوگی.
جی علی جعفر زیدی صاحب، آپ سعودی عرب کے ممکنہ آئندہ احتیاطی عمل کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس کو کیا اقدامات اور کس طریقے سے اس خطرناک سازش سے عبور کرنا چاہیے؟
جی سعودی عرب کے حکمران جو اپنی عقل اور اپنے ذہن کے گرد رسی باندھ کر پھرتے ہیں، اپنے ذہن کو ہوا نہیں لگنے دیتے، ان سے آپ کسی سمجھداری کی توقع کیا رکھیں گے؟ ان کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ مڈل ایسٹ کی جتنی تحریکیں ہیں، اگر وہ اپنے سر کے گرد سے رسی کو کھول کے اور اس کپڑے کو ہٹا کر اگر وہ تھوڑا سا ٹھیک اور اپنے ہوش سے تمام معاملے کو سمجھنا چاہیں، تو پھر ان کو اپنا رشتہ یہاں کی جو عوامی اٹھی ہوئی تحریکیں ہیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے، نہ کہ اپنا رشتہ بحرین میں حکمران بادشاہت کو بچانے کے لیے، نہ کہ اپنا رشتہ یمن کے بادشاہ کو بچانے کے لیے. بادشاہتوں جہاں جہاں بھی بادشاہتیں گر رہی ہیں وہاں پر سعودی عرب ان کو بچا رہا ہے، یہ سمجھے بغیر کہ کل ان کا اصل جو راستہ ہے اس تحریک کا، یہ عوامی تحریک کا مڈل ایسٹ میں، الٹیمیٹ اس کی منزل سعودی خاندان کا خاتمہ ہے، اور یہ آج نہیں تو کل ہوگا. تو اس طرح کی قوم، اس طرح کے حکمران جو اپنے عقل کے ناخن کبھی بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، تو ان سے آپ اس علاقے کی جو سلامتی ہے، استحکام ہے، عوام کی بھرتی ہوئی جو طاقت ہے، اس کے بارے میں کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس پورے خطے میں ایران ایک طاقت بن چکی ہے، ایران ایک ریئلٹی ہے. وہ تمام عرب ممالک اور سعودی عرب سمیت اس کے حواری اگر اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور ریئلائز نہیں کرتے تو اس میں ان کا نقصان ہے. ایران ایک میجر رول فیوچر کا اس نے پلے کرنا ہے، ایک طاقت کے طور پہ ایمرج ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ان کو اپنے تعلقات استوار کرنے چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ امپیریلزم زوال پذیر ہے. اور مڈل ایسٹ میں امریکہ اس وقت اپنی بدترین جو لیول ہے پاپولاریٹی کا وہاں پہنچا ہوا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں. اب اس طرح کی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کا مطلب ہے کہ عرب اقوام کے عوام جو ہیں ان کی نفرتیں بھی امریکہ کے جو حواری ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ وہ نفرتیں جڑیں گی، اور سعودی حکمران پاپولر نہیں ہوں گے بلکہ اتنے ہی ان کے خلاف نفرت بڑھے گی جتنی کہ اسرائیل کے خلاف ہے، جتنی امریکہ کے خلاف ہے. اب سعودی عرب کے حکمرانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے مستقبل میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام سے جڑنا ہے، یا اس نے امریکہ اور اسرائیل کا حاشیہ بردار اس علاقے میں بنے رہنا ہے، جو کہ زوال پذیر نظام ہے، زوال پذیر طاقت ہے. یہ امپیریلزم اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی سعودی حکمران بھی اور اس کے جو حواری ہیں وہ بھی اپنے اینڈ کو پہنچیں گے. اور میں سمجھتا ہوں سید صاحب نے بہت اچھی یہ نشاندہی کی، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ الگ بات کہ ان حکمرانوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب چاہیں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے، لیکن پاکستان کے عوام کو کم از کم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ریجن میں جو ایمرجنگ فورسز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، اور ایمرجنگ فورسز میں ایران ایک فورس ہے.
جی ڈاکٹر اسلم سید صاحب، آپ دیکھیں کہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے سفیر کو قتل کرنے کی سازش تھی اور اسرائیل کے سفارت خانے کو دھماکے سے اڑانے کی سازش تھی. ایک ایسے وقت جب مصر، یمن، بحرین اور خطے میں عوام میں سعودی عرب کی پالیسیوں کو لے کر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور مشرق وسطی میں جو اسلامی بیداری کی تحریک ہے اس کا محور سامراج مخالف اور اسرائیل مخالف جو جذبات ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، تو اسرائیل اور سعودی عرب کا ایک ساتھ نام لینے کا امریکی حکام کا کیا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے؟
وہی مقصد تھا ان کا. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جو سعودی حکمران ہیں یہ آزاد نہیں ہیں اپنے فیصلے کرنے میں. جس طرح سے انہوں نے کئی سالوں سے ایران کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے، اسی طرح انہوں نے سعودی عرب کا ذہنی محاصرہ کیا ہوا ہے. ان کو کوئی ایسی بات کہنے نہیں دیتے جو ان کے عوام کے مفاد میں ہو یا خطے کے مفاد میں ہو. ایسی یہ خوش فہمی ہے میری کہ شاید ان میں اتنی عقل ہے, اتنی سمجھ ہے کہ کون سی بات کرنی چاہیے ان کو, لیکن ان کو کہنے نہیں دیا جاتا. ان کو دھمکی دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے ملک میں ہماری کتنی فوج بیٹھی ہے, جتنا تمہارا سرمایہ ہے سب ہمارے بینکوں میں محفوظ ہے, جتنی تمہاری تجارت ہے سب صہیونیوں کے ہاتھ میں ہے, یہ سب سعودیوں کو پتا ہے اور دنیا کو پتا ہے. اسرائیل اور سعودی عربیہ, یہ ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ قریب قریب آ رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ شاہ فیصل کے بعد کے وقت سے لے کے اب تک یہ قریب رہے ہیں. کبھی آپ وہ فہرست دیکھیے کہ سعودی روپیہ جو ہے امریکہ میں, یا جو سعودی کاروبار ہے یورپ میں یا دوسری جگہ, اس کو کون ہینڈل کرتا ہے؟ آپ کو وہ نام آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں سعودی اپنے پیسوں کے ساتھ. بڑے کٹڑ سے ہنی لوگ ہیں جن کی پوری انفارمیشن ہے کہ ان کی پروفائل کیا ہے. تو اس لیے سعودی عربیہ کے جو حکمران ہیں, اگر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب حقیقت کھل کے عوام کے سامنے آ جاتی ہے, اور جس دن وہ آئے گی تو ان کا وہ حشر ہوگا کہ دنیا یاد کرے گی جو سعودی حکمرانوں کے ساتھ وہاں کے عوام کریں گے. کب تک امریکہ کی فوجیں اور امریکی اڈے ان کو بچائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو اہم بات ہے سب سے وہ یہ ہے کہ جس کنارے کا انہوں نے سہارا لیا ہے وہ سالڈ نہیں ہے, وہ پھسل رہا ہے. اور امریکہ اب بالکل, جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بالکل نیچے, جو نیچے پاسبل ہو سکتا ہے گراؤ اس کا, وہاں پہ آ گیا ہے. اور اس وقت میں جو عقل مند لوگ ہیں وہ کشتی تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ ناؤ اب ڈوبنے والی ہے, اس کو چھوڑیے, یا اپنی ناؤ خود اتنی مضبوط بناؤ جو چل سکے. اور ایران سے ایک اور بات بھی ہے ان کو کہ ایران نے دنیا سے ثابت کر دیا ہے کہ جتنا مرضی اقتصادی محاصرہ کر لیا جائے, جس قوم میں غیرت ہوتی ہے, جس قوم کو اپنی خود شناسی ہوتی ہے, جس قوم میں عوام اور حکومت ایک ہی طرح کی سات پالیسیز کرتے ہیں, ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہ گرا سکتی ہے نہ ان کو شکست دے سکتی ہے. یہ ایک ماڈل جو ہے ایران نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, نہ صرف اسلامی ممالک کے لیے بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی. اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں, اس کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں, اور یہ امپیریلزم کو سب سے بڑا خطرہ اس سے ہے. تو اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مسلمانوں کا یہ جو سو کال نمائندہ ہے جہاں پہ حرمین ہیں, ان کو اگر اپنے ساتھ ملا کے اور ان کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرا کے یہ ثابت کر دیا جائے دنیا سے کہ دیکھو اس وقت مڈل ایسٹ میں یہ دو ممالک ہیں جو اہم ہیں, اور ان کو خطرہ ایک تیسرے ملک سے ہے جو ایران ہے, تو شاید یہ مڈل ایسٹ میں یہ پیغام پہنچا سکیں. لیکن وہی بات, عقل نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. نہ ان کو عقل ہے جن کو یہ جھانسہ دیا جا رہا ہے, اور نہ جن کو میسج دیا جا رہا ہے ان کو یہ عقل ہے. اگر عقل ہے تو عوام میں ہے اور اس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے شاہ فیصل کی بات کی, دلچسپ بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم عالمی لیڈروں کے قتل اور ہلاکت خیز واقعات کی خبریں سنتے ہیں, یا جو تاریخ میں گزر چکے ہیں ان کی جب تاریخ اور داستانیں پڑھتے ہیں, تو چاہے وہ افریقہ کی آزادی کی تحریکوں کے لیڈر ہوں, یا لاطینی امریکہ میں جو آزادی کی تحریکوں کے لیڈر ہوں, یا خود شاہ فیصل, ان لوگوں کے قتل کی جب بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں سی آئی اے کا اس میں ہاتھ ملوث ضرور پایا جاتا ہے. اور یہ بات سب یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان میں سی آئی اے اور امریکی حکومت کا ہاتھ رہا ہے. اور شاہ فیصل کے بارے میں بھی جب ان کا قتل ہوا تھا تو عام طور پر یہ بات زبان زد خاص و عام تھی کہ اس میں امریکہ ملوث ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تیل کی بات ہو رہی تھی اور تیل کی سپلائی کی بات ہو رہی تھی, اور امریکی تسلط کو کسی حد تک سعودی عرب کے تیل کے ذخائر پر ڈھیلا کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو وہ امریکہ جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کے قتل میں خود ملوث ہے, اب وہ خود سعودی عرب کے ہی ایک سفیر کے بارے میں امریکہ کے حکام ایران پر الزام لگا رہے ہیں, تو کیا سعودی عرب نے یا اس خاندان نے کبھی شاہ فیصل کے قتل کے بارے میں سوچا کہ اس میں کون ملوث تھا اور کیوں کر ملوث تھا, اور اگر ملوث تھا تو اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟
ان کو بڑی اچھی طرح علم ہے. آپ تو بڑا نرم لفظ استعمال کر رہے ہیں, ملوث. امریکہ نے شاہ فیصل کو مروایا تھا. میں اس وقت طالب علم تھا امریکہ میں, اور وہاں پہ جو نعرے اس وقت لگتے تھے اسرائیل کے خلاف, کیونکہ لوگوں کو جب تیل نہیں ملتا تھا تو لوگ کہتے تھے ان کو پکڑ کے لاؤ اور ایک ایک کو جلاؤ اور اپنے گھروں کی جو ہے اس میں تھوڑی سی گرمی پیدا کرو. یہ جب انہوں نے نعرے سنے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شاہ فیصل کی یہ پالیسی جاری رہی اور یہ جو اس نے بند کی ہے پابندی لگائی ہے تیل کی یہ جاری رہی تو یہاں پہ ایک ایسا ریولوشن اور ہو سکتا ہے یہاں پہ اینٹی سیمیٹزم اس قدر پھیل جائے, کیونکہ امریکی عوام کو پتا تھا کہ یہ اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو رستے سے ہٹایا شاہ فیصل کو. اچھا اب اس کے دو پوائنٹس ہیں, ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ سعودیوں کو پتا ہے کہ اس کو ہٹایا ہے, دوسرا ان کو یہ ہے کہ اگر یہ اس کو مروا سکتے تو ہمیں بھی مروا سکتے ہیں اگر ہم کسی وقت کوئی پالیسی ایسی اختیار کریں جو ان کے مفاد کے خلاف ہو. تو ان کا اثر و رسوخ اتنا پھیل چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہ ہم میں سے بھی کسی کو نہیں آگے آنے دیں گے جس کی پالیسی جس کے خیالات ان کے مفاد کے خلاف ہوں گے.
جی ڈاکٹر کمیل عباس صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ امریکہ جو کھلی دہشت گردی میں ملوث ہے اور جو دوسرا شخص ہے دو ایرانیوں کے بارے میں بہادر غلام شکوری, وہ تو خود ایم کیو ایم کا بنیادی ممبر ہے اور ابھی آخری بار وہ عراق میں جو ایم کیو ایم کا جو دفتر ہے یا گڑھ ہے یا جو اڈا ہے اشرف چھاونی ہے اس میں دیکھا گیا ہے, اور ایم کیو ایم وہ دہشت گرد تنظیم ہے کہ جس کا نام خود امریکہ نے دہشت گردوں کی فیری سے نکالا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے. تو خود غلام شکوری جو ایم کیو ایم کا جو خود امریکہ کا ہی پروردہ ہے, اس کو یہ کہنا کہ اس کو ایرانی حکومت نے اجیر کیا تھا اور اس کو کرایہ پر لیا تھا کہ دہشت گردی کی کاروائی کرے, تو یہ بات کہاں تک حلق سے اترنے والی ہے؟
دیکھیے یہ ایم کے او کی آپ بات کر رہے ہیں جو مجاہدین خلق آرگنائزیشن ہے, اور اس کی ہسٹری سب کو پتہ ہے کہ خود امریکہ میں بھی ایک دو دفعہ اس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا گیا, اور اگرچہ اس کو یورپ سے سپورٹ ملتی رہی پہلے, لیکن جب انہوں نے اوپن ایسی دہشت گردانہ کاروائیاں ایران کے اندر کی اور عراق کی زمین استعمال کی, اور اب بھی دنیا کو معلوم ہے کہ وہاں اشرف چھاونی جو بنی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ ان کے فورسز موجود تھیں اور ایران کے خلاف وہاں سے کاروائیاں ہوتی تھیں, جب اتنے اوپن ایویڈینسز آئے تو جو پبلک اوپینین تھی یورپ کے اندر اس کے پریشر میں آ کے کئی یورپی ملکوں کو بھی مجبوراً ایم کے او کو یعنی مجاہدین خلق آرگنائزیشن کو آخر کار دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنا پڑا, اور بعد میں پھر کسی پریشر کی وجہ سے کئی ملکوں نے یہ نام دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں سے نکالا. یہ جو اس طرح کی حربیں سارے, میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے گزشتہ 30 سال 32 سال کی جو تاریخ ہے, کہ اگر وہ ایران کو جو مین اسٹریم پولیٹیکل ایک پروسیس چل رہا ہے پوری دنیا میں, ایران یا کسی بھی ملک کو وہ اس پروسیس میں سے باہر رکھ کر اس کا نظام کو کامیاب بنانا چاہیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے, اور اس پروسیس میں ضرور کوئی نہ کوئی خرابی آئے گی اور بے چینی رہے گی. اب اگر وہ اس پروسیس کو سموتھ بنانا چاہتے ہیں اور اچھے طریقے سے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو عام ترین بات یہ ہے کہ ایران کو انکلوڈ کرنا چاہیے, جو خود انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم بنایا ہے اور جو نیشن اسٹیٹ سسٹم بنایا تھا اس سسٹم کے اندر انٹرنیشنل لاز کے اندر انہوں نے ریکگنائز کیا کہ سوورینٹی یا حاکمیت اعلیٰ کا تصور جو ہے وہ ایک کمپلسری ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا, جس کی بنیاد پر ہر ملک کو اپنے اندرونی معاملات میں اور بیرونی جو معاملات ہیں آزادی حاصل ہے, اور کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے جو داخلی یا بیرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اگر اس اصول کو وہ قبول کر لیتے ہیں تو ان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایران بھی ایک حقیقت ہے, وہاں کا جو انقلاب آیا وہ بھی ایک حقیقت ہے, اور وہاں کے عوام میں جو احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہیں, ان کو اسی طریقے سے ریکگنائز کرنا پڑے گا. ابھی جب ہم دیکھیے مصدق کا زمانہ دیکھتے ہیں تو آج جو وہاں کے اس زمانے کے ڈاکومنٹ سامنے آئے کلیئر ہو گیا بالکل کہ سی آئی اے نے ڈائریکٹ رول پلے کیا تھا اس زمانے میں اور وہاں پر ان کا رول تھا. اب اس طرح کے ماضی میں جو غلطیاں امریکہ کرتا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور جو فیوچر ہے اس میں اب دنیا بہت بدل چکی ہے. اب وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں عوام کو جھانسا نہیں دیا جا سکتا, چھوٹے چھوٹے جو ان کے حربے ہیں اس سے کامیابیاں حاصل نہیں کی جا سکتی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ہے, گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے, اس پروسیس میں حقیقی مقام بنانے کے لیے اور دنیا کو پرامن اور ایک معاشرہ بنانے کے لیے ایک حقائق کو تسلیم کرنا پڑے گا. مٹس ہیں ان کو ریالٹی پر ترجیح کبھی نہیں دینی چاہیے انہیں, یعنی حقائق کی دنیا میں رہنا چاہیے, افسانوں سے جان چھوڑانی چاہیے. اور حقائق کی دنیا یہ ہے کہ ایران ایک حقیقت ہے اور اس کا جو رول ہے اس کو خطے کے اندر اور عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کا نوازش آپ کی کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں عنایت کیا. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو, ہمارے پاس ڈیڑھ سے دو منٹ کا وقت صرف بچا ہے, ڈیڑھ منٹ. زبی صاحب مختصر جواب چاہوں گا ڈیڑھ منٹ کے اندر, کیا اس طرح کے بچکانہ سناریو اور ڈرامے سے امریکی حکام وال اسٹریٹ تحریک میں شامل امریکی عوام کے ذہنوں کو کہیں سے کسی بھی حد تک منحرف کر سکتے ہیں؟
اب تو نہیں کر سکتے, اب اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو مڈل ایسٹ کی جو اسکویئرز کی تحریکیں تھیں ان کو میڈیا سے اتنا دکھایا کہ امریکہ کے عوام کو بھی یہ پتہ چلا کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف, اپنے نظام کے خلاف, سیاسی معاشی جو استحصالی نظام ہے اس کے خلاف کس طرح جمع ہو کر مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ راستہ ان کو اب مل گیا ہے. ہم نے ویتنام کی وار کے زمانے میں امریکہ میں دیکھا تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اور دنیا بھر میں نکلے تھے. یہ وہی صورت ہے آج. یہ امپریلسٹ اور کیپٹلسٹ نظام زوال پذیر ہے, عوام کی طاقت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. الٹیمیٹ وکٹری عوام کی ہوتی ہے اور اب دنیا بھر کے عوام جڑ چکے ہیں اس نظام کے خلاف. ایک وقت میں مارکس کہتا تھا دنیا بھر کے مزدوروں اکٹھے ہو جاؤ, لینن نے اس کو فالو کیا اور آگے یہ فلسفہ بڑھا. لیکن آج عملی طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم عوام امریکی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں. سو مچ سو کہ حکمران طبقات کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر تبدیلی نہ کی گئی تو ہمارا اپنا سروائیول اس میں ناممکن ہے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت نازش آپ کے ہم شکر گزار ہیں, ڈاکٹر اسلم سید صاحب کے بھی, قندیل عباس صاحب کے بھی اور اپنے معزز ناظرین کے. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی اور اس کا نچوڑ بلباب یہی ہے کہ امریکی حکام اپنے ہی بنائے ہوئے جو گڑھے ہیں, کھودے ہوئے گڑھے ہیں, ان سے نکلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اس میں سے ان کا ایک طریقہ اور ایک وتیرہ یہ بھی ہے کہ ایسے مرحلے پر وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس ملک کو ضرور نشانہ بنائیں گے کہ جس کی اصولی پالیسیوں کی وجہ سے آج خطے میں بیداری کی لہر دوڑی ہوئی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.